على أطيب الأطيب وارث المرسلين الإمام الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام ولا خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله. سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ، جس میں پروردگار نے انسانی سماجی زندگی کا نظام بیان کیا ہے. اللہ کی ایک صفت جو قرآن میں بار بار ذکر ہوئی ہے وہ ہے ولی، اور ولایت کی وہ صفت ہے کہ جس کے ماتحت، جس کے نیچے اور دیگر بہت ساری صفات ہیں. اور ولایت یوں لغت میں اس کے متعدد معنی ہیں، اور وہ سب معنی کی بازگشت ہوتی ہے اسی معنی کی طرف جو پہلے بیان کیا گیا کہ ارتباط، ایسا رابطہ جو منقطع ہونے والا نہ ہو. اگر لغت میں ولی کا لفظ یا عربی لٹریچر میں ولی کا لفظ دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی دوست کے معنی میں، کبھی غلام کے معنی میں، کبھی دیگر معنوں میں، تو اس کے اندر بھی وہی نقطہ پوشیدہ ہے، چونکہ ان میں ارتباط ہوتا ہے. اور پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ ولی کا لفظ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ آقا کا غلام سے رابطہ ہے، غلام کا آقا سے رابطہ ہے. نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا شاید یہاں کہیں اور پر، کہ مثلاً غلاموں کو، یا اسی طرح شاگردوں کو بھی کہا جاتا تھا کبھی غلاموں کا، یا تو مولا فلاں، مثلاً جناب جون کا نام لکھا ہوا ہے مولا ابی ذر، یعنی جناب ابو ذر کے غلام. یہ شہدائے کربلا میں اور دو تین شہید ایسے ہیں جن کو مولا کے نام سے آیا ہے، لیکن وہ معنی اسی میں ہے کہ وہ فلاں کے مولا. دوسری طرف مولا کے معنی آقا کے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ارتباط دونوں کا قوی ہے. دوست دوست کو کہتے ہیں، دوستی کو بھی کہتے ہیں اور دوست کو بھی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوست اور دوست کے درمیان میں رابطہ ہوتا ہے. یہ رابطے متعدد قسم کے ہو سکتے ہیں اور ان رابطوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں جو ولی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یا وہ ولایت جو ہماری نورد بحث ہے، وہ ہے اللہ کی حکومت، اللہ کی حاکمیت. چونکہ حاکم کا بھی رابطہ ہوتا ہے کس سے؟ جس کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے. اور وہ جو سرپرست ہوتا ہے، وہ جو حاکم ہوتا ہے، ایک حد تک چھوٹے معنی میں یہی باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. باپ ولی ہے اپنے بچوں کا، جو گھر کی حد تک اس کو ولایت حاصل ہے، اپنے فرزند پر ولایت حاصل ہے. بہت سارے امور، یعنی بعض امور ایسے ہوتے ہیں جو اس بات پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ولی کی اجازت ہو یا ولی کی اجازت کے بغیر یہ امر انجام نہیں پا سکتا. مثلا بچیوں کے اوپر باپ کی ولایت، لیکن وہ دائرہ محدود ہے. یا اس طریقے سے یتیموں پر ولایت یا تولیت یا متولی، یہ کلمہ بھی جو استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی زمین پر تولیت حاصل ہونا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا. یہ سارے کلمات جو پلٹتے ہیں کس کی طرف؟ اسی واو لام، یہ جو آپ کے سامنے پہلے بیان کیا گیا. ہماری جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے یوں تو قرآن کی متعدد آیتوں میں متعدد انداز سے بیان کیا گیا ہے، لیکن اس آیت میں پورا ایک نظام بیان کیا اللہ نے، ولی کے لفظ کے ساتھ ولایت کا نظام بیان کیا ہے. اور وہ کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ بہتر طریقے سے ولایت اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب اس کو پورے نظام کے طور پر دیکھیں، اور نظام کے طور پر اس وقت دیکھا جا سکتا ہے جب ولایت کو اللہ کی طرف سے دیکھیں کہ ولایت اللہ کی. کیونکہ جو بھی الہی ولایت کی نمائندگی کریں گے ان سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے سوا اور کوئی چیز پیش نہیں کرے. احکام الہی، احکام جمع ہے حکم کی، اور حکم سے کیا ہے؟ حکم سے یہ کلمات بھی آپ دیکھیں ملتے جلتے سب عربی کلمات ہیں، حاکم، حکومت، حکم، احکام. اصل معنی اس کے ہیں استحکام، مضبوطی کے. لیکن وہی، جب کوئی چیز حکم ہوتی ہے تو مضبوط چیز ہونا چاہیے. حاکم وہ ہے جو حکم دینے والا ہو. حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم کا لفظ جو ہے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بادشاہ کا تصور آتا ہے. بادشاہ کو بھی حاکم اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ حکم دیتا ہے. ہاں، تب یہ انسان کو طے کرنا ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کے حکم کو ماننا ہے یا اس کے حکم کو ماننا ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے. وہ بھی اپنے آپ کو حاکم ہی کہتا ہے، جو بھی حکم دیتا ہے اپنے آپ کو حاکم کہتا ہے. جو حاکم ہے اسی کی حکومت ہوتی ہے. اب یہ بھی اسی سے، حکومت حکم سے. حکومت کون کرے گا؟ جسے حکم دینے کا اختیار ہے. حکم دینے کا اختیار کس کو ہے؟ اب انسانوں نے آگے خود ہی طے کر رکھا ہے کہ پہلے وہ ڈکٹیٹروں کے انڈر میں رہا کرتے تھے. ڈکٹیٹر لوگ جو حکم دیتے تھے وہ مانتے تھے. کہا نہیں، اب ہمیں ڈکٹیٹر نہیں چاہیے، اب ہم ہی کسی کو انتخاب کرتے ہیں اور وہ ہمیں حکم دے. ابھی اس گھن چکر میں آدمی گرفتار ہے، اس مشکل میں گرفتار ہے کہ ہم کسی کو بنائیں پھر وہ ہم کو حکم دے، اس کی بات ہم مانیں. ہمارا بنایا ہوا ہی ہم کو حکم دے، یہ وہی سوچ ہے کہ ہمارا بنایا ہوا ہی اسی کی ہم عبادت کریں، اسی کی ہم بندگی کریں، اسی کو خدا مانیں، اسی کو پہلے اپنے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، اب اپنے بنائے ہوئے حاکم کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ اور ان بتوں کا شاید اتنا زیادہ خطرہ نہیں تھا جتنا اس اپنے بنائے ہوئے حاکم کا خطرہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی مشکل یہ ہے کہ یہ بیچارہ انسان یہ کسی کو خدا ماننا ہی نہیں چاہتا، صرف اپنے آپ کو خدا مانتا ہے کہ میں ہوں، جو کچھ ہوں وہ میں ہوں، میں ہوں تو میں جس کو بناؤں وہی حاکم رہے، اسی کی حکومت رہے۔ پھر جناب ابراہیم کا وہ سوال کہ تعبدون ما تنحتون، اتعبدون ما تنحتون، کیا اس کی بندگی کرتے ہو جس کو تم نے خود ہی بنایا ہے؟ یہ دونوں جگہ ہیں، یہ عبادت میں بھی ہے اور یہ حکومت میں بھی ہے۔ ابھی عبادت کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا کہ انسان نے آ کر سیکولرزم کے نام پر، جمہوریت کے نام پر اور بڑا بت بنایا۔ عبادت کے نام پہ چھوٹے چھوٹے بت بناتے تھے، لکڑیوں کے، مٹی کے، پتھر کے، یہ بت بناتے تھے، لیکن بناتے تھے خود ہی اور اپنا بنایا ہوا۔ انسان کو خدا بھی اپنا ہی بنایا ہوا اچھا لگتا ہے، یہ انسان کی مشکل۔ کیوں یہ اپنا بنایا ہوا خدا اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ اس میں خود کو خدا جانتا ہے، مشکل یہاں ہے۔ پھر یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ رائت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں اس انسان کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنے نفس کو، اپنی نفس کی خواہشات کو، کہ حتیٰ بندگی بھی اسی ہے۔ ایک عجیب مشکل میں انسان ایک عجیب مشکل میں پھنسا ہوا، ایک عجیب مشکل سے دوچار ہے انسان، کہ ایک طرف اس کی روح میں یہ ہے، فطرت میں، کہ بندگی کی جائے، اس کی بندگی کی جائے جس نے سب کچھ بنایا ہے، لیکن پھر دیکھتا ہے کہ میں بھی تو کچھ بنا سکتا ہوں۔ تو وہ روٹیاں بناتے بناتے، اینٹ بناتے بناتے، گھر بناتے بناتے اس کو شوق ہوا کہ ہم خدا بھی بنائیں، اور پھر وہ خدا بنا کے اس کی بندگی، اسے اس خدا کی بندگی اس لیے آسان لگتی۔ دیکھیں کیوں اتنا اس خدا کے پیچھے انسان جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ یہ خدا نہ روکتا ہے، نہ ٹوکتا ہے، نہ کچھ کہتا ہے، نہ منع کرتا ہے، جو ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اگر روکے گا تو توڑ دیں گے، روکے گا نہیں تو اپنے بنائے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ لہذا اب دھیرے دھیرے انسان کو عالم بھی ایسا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، مولوی بھی ایسا اچھا لگتا ہے، حاکم بھی ایسا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ جو آ کر روکے، ٹوکے، سمجھائے، اور ان سب میں اسی کا فائدہ ہے، حتیٰ وہ خدا بھی پسند نہیں کرتا جو خدا آ کر امر کرے، نہیں کرے، جبکہ اس امر و نہیں میں اسی کا فائدہ ہے، انسان ہی کا فائدہ ہے۔ تو یہ مشکل انسان حل نہیں کر پایا اور اس تضاد کا شکار ہے کہ ایک طرف کہتا ہے کہ بندگی تو اس کی ہونا چاہیے جس نے ہم کو بنایا ہے، لیکن جب بندگی کی منزل میں آتا ہے تو اسی کی بندگی کرتا ہے جس کو خود اس نے بنایا ہے۔ یہ چیز انسان حل نہیں کر پا رہا ہے، اور اسے حل نہ کرنے کے نتیجے میں بہت مشکل میں ابھی انسان گرفتار، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو، چاہے وہ عبادتی میدان میں ہو۔ عبادت میں اپنے بنائے ہوئے خداؤں کی بندگی کر کے اس کو سکون نہیں ملتا، پین کلر مل جاتا ہے لیکن علاج نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ جا کے چوم چاٹ کے چلا آتا ہے، تھوڑا سا دل کو سکون ملتا ہے، لیکن روح کی تڑپ پوری نہیں ہوتی۔ روح جس معبود کی بندگی کے لیے بنائی گئی ہے، وہ اسے جب تک نہیں ملے گا تب تک سکون اسے نہیں ملتا۔ اور وہ کون ہے؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے۔ قلبی سکون انسان کو ملتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ملتا ہے۔ پھر مشکل نہیں رہتی، ایک گھر میں بھرا گھر اجڑ جائے لیکن سکون پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ جو پین کلر والا سکون ملتا ہے چند لمحے کے لیے، وہاں جا کے کھڑے ہو کے چوم لیا، مسجد کو چوم لیا، اسے چوم لیا، مندر کو چوم لیا، فلاں چوم لیا، تھوڑی دیر کے لیے ملا، پھر آ کے باہر نکلا تو پھر وہ اضطراب، پھر کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے، پھر مشکلات۔ لیکن اگر اس نے پروردگار کی بارگاہ میں بندگی کی ہے اور اس کے ذکر سے اس کا دل معمور ہوا ہے تو دنیا میں کچھ بھی جاتا رہے اس کا سکون نہیں چھنتا، اسے مشکل نہیں ہوتا۔ ایک دن میں 6 بھائی شہید ہو جائیں، بیٹے شہید ہو جائیں، بھتیجے شہید ہو جائیں، بھانجے شہید ہو جائیں، پورا گھر اجڑ جائے، لیکن دشمن کی لفظ یہ ہے کہ حسین ابن علی کے چہرے پہ اتنا اطمینان تھا، اتنا سکون تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس معبود کی بندگی کے نتیجہ جو بندگی کے لائق ہے، چونکہ اسی میں سکون ہے، اسی کے ذکر میں۔ یہ صرف کلمہ نہیں ہے، لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم جا کے نماز پڑھنے کہیں گے ہاں سکون ہمیں ملا کہ نہیں ملا، نہ، واقع اللہ کی یاد، اللہ سے روح کا رابطہ جڑ جانا، یہ انسان کے لیے سکون بخش ہے، کیونکہ اس کی بندگی کر رہا ہے کہ جو بندگی کے لائق ہے، جو ہمارا خالق ہے۔ اور اتفاق سے قرآن نے دونوں لفظ ساتھ میں استعمال کیا، یعنی یہ دلیل ہے۔ یوں تو لوگ سامنے سامنے ترجمہ پڑھیں تو ان کو دلیل سے نہیں لگتی، سیدھی سیدھی بات لگتی ہے، لیکن تین ہی لفظ میں دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، ثبوت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ خلق بھی اللہ کا ہے، امر بھی اللہ کا ہے۔ کیا مطلب؟ کیسے دلیل ہوئی؟ کہا کہ امر یعنی حکم، خلق یعنی خلقت بنانا، کہا کہ خلق الا لہ الخلق، جان لو کہ خلقت اللہ کے لیے، خالق اللہ کی ذات ہے، خالق فقط اللہ کی ذات ہے۔ اگر تم بھی کوئی چیز بنا لیتے ہو، دو چیزوں کو ملا کے ایک تیسری چیز بنا لیتے ہو، تو یہ تم خالق نہیں ہو گئے، یہ اسی کی دی ہوئی دو چیزوں کو ملا کے ایک تیسری چیز بنا دی۔ مثلا الفاظ اللہ نے دیے تھے، زبان اللہ نے دی تھی، الفاظ کو ملا کے ایک شعر کے خالق ہو گئے، تو یہ شعر جو آپ نے بنایا ہے، شعر کیا کہا ہے، شعر کے خالق آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ نہ لفظ آپ کی اپنی تھی، نہ لفظ کے معنی آپ نے تھے، نہیں، اللہ نے زبان قرار دی، ہزاروں زبانیں قرار دی، اس میں سے ایک زبان ہماری بھی، انہیں زبان کے الفاظ کو ملا دیا، ملانے کے لیے ذہن بھی اللہ نے دیا تھا، شعور بھی اللہ نے دیا تھا، اس شعور سے ایک شعر کہہ لیا، تو ہم سمجھتے ہیں شعر کے خالق ہمیں۔ تو خالق انسان مجازن ہے، لیکن اصل خالق ذات باری تعالیٰ ہے، جس نے عدم سے وجود بخشا ہے، کچھ نہ ہونے سے وجود بخشا ہے۔ موجود چیزوں سے وجود بخشنا، اس کو مطلق طور پر اصل میں خالق نہیں کہتے۔ تو قرآن کہتا الا لہ الخلق، خالق اللہ، خلق اللہ کا ہے۔ اور یہی جملہ جو ہے دلیل ہے، کس بات کی؟ بعد والے لفظ کی، کہ والامر، امر بھی اللہ کا ہے، یعنی امر اسی کا ہونا ہی چاہیے جس کا خلق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے خلق کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا امر دیا جائے۔ مثلا ماں باپ کو اللہ نے تھوڑی سی ولایت دی، کیوں ولایت دی تھوڑی سی؟ چونکہ اس خلقت کے نظام میں ماں باپ کو تھوڑا سا ذریعہ بنا دیا، ذریعہ بنایا، بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، جو خلقت کا نظام ہے اس میں باپ کو ذریعہ بنایا، پھر ماں کو ذریعہ بنایا، اس ذریعہ بننے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تمہارا یہ باپ بھی تمہارا ولی ہے، یعنی اتنا ولی ہے کہ بہت سارے امور میں تم اس کی بات کی اطاعت کرنا، اگر اس کا حکم میرے حکم سے نہ ٹکرا رہا ہو، اگر اس کا حکم میرے واجب حکم سے نہیں ٹکرا رہا ہو تو تم اس کی اطاعت کرنا، یہ ولایت میں نے اس کو دی۔ کیوں ولایت دی ہے؟ اس لیے کہ خلقت میں میں نے اس کو وسیلہ قرار دیا، تمہیں وجود میں لانے کا وسیلہ ہم نے تمہارے ماں باپ کو قرار دیا، لیکن خالق میں ہو۔ یہ باپ کو بھی امر کرنے کا اختیار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ خلقت میں اس کو وسیلہ قرار دیا تھا۔ تو جس کو وسیلہ قرار دیا ہے اسے زیادہ حکم کرنے کا اختیار ہے، یا جو اصل میں خالق ہے اسے حکم کرنے کا اختیار؟ پھر اختیار بھی اس لیے، چونکہ اس کے گھر میں پلا ہے، بڑھا ہے، بچپن سے سارے حالات سے آگاہ ہے، لہذا باپ اپنے بچے کو جو حکم دے گا اس کی مصلحت کے لیے دے گا۔ لیکن پھر بھی یہ نادانی میں غلطی کر سکتا ہے، چونکہ لازم نہیں ہے کہ یہ حکیم بھی ہو، لازم نہیں ہے کہ یہ عالم بھی ہو، لازم نہیں کہ یہ مدبر بھی ہو، لیکن وہ جو اصلی خالق ہے وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ ماضی سے بھی باخبر ہے، وہ مستقبل سے بھی آگاہ ہے، وہ آج کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہاری کل کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ لہذا جب وہ کوئی حکم دے گا تو تمہاری پوری نسلوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے حکم دے گا، لہذا اس کا حکم جو ہوگا وہ بہترین حکم ہوگا۔ تو جب اس کا حکم بہترین حکم ہوگا تو حکومت بھی اسی کو کرنے کا حق ہے۔ امر پھر کیا ہو گیا؟ حکم، یعنی حکم سے بنا ہوا ہے حکومت۔ تو جب حکومت اس کی ہوگی تو حاکم کون ہوگا؟ حکم، حکومت، حاکم۔ حکم اس کا ہے تو حکومت اس کی ہوگی، حکومت اس کی ہوگی تو حاکم وہ ہوگا۔ حاکم اللہ کی ذات ہوگی۔ کیوں اللہ کی ذات ہوگی؟ آسان سی دلیل، کیونکہ خالق وہ ہے، کیونکہ اس نے خلق کیا ہے، یہ اس نے بنایا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی چیز، اسی کی دی ہوئی چھوٹی سی چیز بناتے ہیں تو کسی کو اختیار نہیں دیتے کہ آ کے اس میں کوئی دخالت کرے، آپ کو پسند نہیں آتا۔ آپ ایک گھر بناتے ہوئے، اینٹ دی ہوئی اس کی ہے، مٹی اس کی ہے، یہ پتھر اس کے ہیں، سیمنٹ اس کی ہے، پانی اس کا ہے، لوہا اس کا ہے، سب اس کا دیا ہوا ہے، لیکن گھر بنانے کے بعد اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے اس گھر میں داخل ہو جائے۔ شریعت بھی کہتی ہے بغیر اجازت سے داخل نہیں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر کے بننے کا ذریعہ آپ بن گئے ہیں، وسیلہ آپ بنے، تو اس بننے میں، یہ تھوڑا سا وسیلہ بننے کی وجہ سے اللہ نے اتنا اختیار دیا کہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں آنا۔ مٹی تو خود نہیں بنائی تھی، پتھر تو اس نے خود نہیں بنایا تھا، پتھر کو پیس پیس کر سیمنٹ بنایا تھا، لیکن پتھر اس نے نہیں بنایا تھا۔ مٹی کو اکٹھا کر کے اینٹ بنائی تھی، لیکن مٹی اس نے نہیں بنائی تھی۔ پانی کو زمین سے نکال کے لا کر گھر میں لگایا تھا، لیکن پانی اس نے نہیں بنایا تھا۔ لوہے کو مختلف منزلوں سے گزار کے خرید کے لا کے گھر میں لگایا تھا، لیکن لوہا اس نے خود نہیں بنایا تھا، بنانے والی ذات اللہ کی تھی۔ تو یہ جو تھوڑا سا وسیلہ بھی بنا دیا خلقت کا تو اختیار دے دیا۔ اگر تمہیں گھر بنانے کا وسیلہ بنا دیا تو گھر کا اختیار دے دیا، اگر تمہیں بچے کو کی ولادت کا وسیلہ بنا دیا تو ماں باپ کو اختیار دے دیا۔ تو اصل میں صاحب اختیار کون ہوگا؟ جو سب کو یہ اختیار دے رہا ہے۔ لہذا فرمایا اللہ لہ الخلق والامر، اصل خالق اللہ کی ذات ہے، اور چونکہ اصل میں خالق اللہ کی ذات ہے لہذا امر بھی اسی کا ہے۔ یہ دلیل بھی ہے، یہ دو لفظ ہیں صرف اللہ، تو متوجہ کرنے کے لیے اللہ، یہ جو ہے حرف ہے، یہ اصل لفظ نہیں، حرف کہتے ہیں کہ پریپوزیشنز تو اصل حرف نہیں مانے جاتے، اصل میں دو لفظ ہیں۔ لہو بھی کیا ہے؟ وہ بھی پریپوزیشن سے اور پروناؤنس میں سے۔ اصل لفظ جو ہے خلق اور امر، اسی دو لفظ میں دلیل بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، ثبوت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ خلق اس کا تو امر اس کا، بس حاکم کون ہوا؟ اللہ کی ذات۔ اب اس آیت میں یہی نظام بیان کیا گیا، انما ولیکم اللہ، دلیل پہلے دی جا چکی، ولی تمہارا کون ہے؟ کون آ کے حکومت کرے؟ اب وہ والی بات ابھی یہاں پہ نہیں کی جا رہی کس سے تم محبت کرو، وہ بھی ہے ولایت کے معنی میں، لیکن یہاں وہ بحث ابھی نہیں ہے. اصل یہ بحث ہماری فی الحال یہ ہے نہیں. یہاں ولایت کے معنی میں جو بحث ہماری چل رہی ہے وہ کون سی ولایت؟ یعنی جو حاکم ہو، جو سرپرست ہو، جس کے اختیار میں ہو معاشرے. چونکہ اس بحث میں پھر اختلاف نہیں ہے. ولایت یعنی محبت کی بحث میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو سبھی مانتے ہیں، شیعہ سنی سبھی مانتے ہیں. اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، امیر المومنین سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ سب مانتے ہیں. یہ نہیں معلوم بیچارے اتنا دنیا سے بے خبر لوگ ہیں، یہ کسی غفا سے نکال کے لا کے ممبر میں بٹھا دیا، جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم نہیں، ہمارے پاس نہ آئے، جو ہماری مجلس نہ سنے، وہ سب دشمن اہل بیت. نہیں، یوں نہیں ہے. اب آپ لوگ زیادہ لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. اس بیچارے کو تو نہیں معلوم، چونکہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لا کے ممبر میں بٹھایا گیا ہے. لوگوں کے درمیان میں نہیں رہتا، لیکن لوگوں کے درمیان میں جائیں، اہل سنت کے درمیان میں جائیں، تو اہل بیت سے محبت کریں. ہاں، ناسبی کچھ ہیں، وہ ناسبیوں کے ذکر یہاں پہ نہیں ہے. ناسبی کا مسئلہ وہ ہے کہ جس طرح سے نصیری ہمارے یہاں نجیس ہے، ویسے ہی ناسبی نجیس ہے. دونوں طرف سے کہیں، جس طرح ناسبی نجیس ہے ویسے ہی نصیری نجیس ہے، جس طرح نصیری نجیس ہے اس طرح ناسبی نجیس ہے. دونوں کی مشکل کیا ہے؟ دونوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ حد سے بہت پیچھے رہ گیا ناسبی، اور وہ حد سے بہت آگے بڑھ گیا نصیری ہو گیا. جو حد کو پار کر جائے وہ، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو بھی حد سے آگے بڑھ جائے. بہت ہی خوبصورت ہے اسلام، بہت ہی حسین ہے اسلام. حد سے بڑھ جانے والے پسند نہیں ہیں. اب یہ بھی مرض پتہ نہیں کہاں سے داخل ہوا اتنے مقدس فرش پر، یا اگر بعض جگہوں پہ نصیریوں کی کنائے میں تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، نہیں معلوم اس مرض سے کب نجات ملے گی. نصیریوں کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ نصیری ویسے ہی ہے جیسے ناسبی ہے. یہ نہ کسی فقیہ کا فتویٰ ہے، نہ کسی مولوی کی بات ہے، یہ خود امیر المومنین کی بات ہے. بار بار آپ کے سامنے بیان بھی کی گئی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو محبت میں حد سے آگے بڑھ گیا ہو، غلو کرنے لگا، ایک وہ جو بغض میں حد سے آگے بڑھ گیا اور وہ بن گیا ہو، ناسبی بن گیا. ہاں، نہج البلاغہ میں دو مرتبہ یہ جملہ تکرار ہوا ہے، حالک فی رجلان، اور ایک جگہ فرمایا یحلک فی رجلان محب غال و مبغض قال. اس طرح کلمہ جو ہے، اور روایات متعدد کتابوں میں کلمات الگ الگ طریقے سے استعمال ہوا ہے. تو یہ تو مشکل ہے نا، ہماری بحث یہاں محبت کی ہے نہیں. محبت تو سب کرتے ہیں، اور جو لوگ محبت نہیں کرتے یعنی ناسبی ہیں، خوب ان کے سامنے اگر بحث کرنی ہو تو ان کو محبت اہل بیت کی بحث کرنی پڑے گی. اگر کوئی ناسبی ملے تو یہاں تو خدا نخواستہ کوئی ناسبی فی الحال نہیں ہے. ناسبی ہو تو اسے سمجھانا پڑے گا کہ اہل بیت سے محبت کرنا کیوں لازم ہے. اگر وہ رسول اللہ کو مانتا ہے تو رسول اللہ کی دلیلوں کے ذریعے سے، اگر عقل کو مانتا ہے تو عقلی دلیلوں سے، کہ جن کے اندر اتنے کمالات ہوں ان سے محبت ہی کی جاتی ہے. جو کہ محبت کمالات سے ہوتی ہے، محبت خوبیوں سے ہوتی ہے، اور جن کے اندر خوبیاں ہیں ان سے محبت کی جاتی ہے. لہذا بس ہماری بحث فی الحال یہاں پر یہ نہیں ہے. یہاں پر جو ہماری بحث ہے وہ ولایت وانی حاکمیت کی بحث ہے، اور حاکمیت کی دلیل جو قرآن نے دی ہے وہ خلقت دی ہے. چونکہ خالق اللہ ہے، لہذا وہی حاکم ہے، اسی کی حکومت ہے، وہی اسی کی ولایت ہے، وہی ولی ہے. تو اب جب وہ حاکم ہے اور اسی کو حکومت کرنے کا حق ہے، تو وہ حکومت کیسے کرے گا؟ کہ حکومت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورا وہ قانون بنا کے دے گا، کیونکہ حکومت قانون سے ہوتی ہے. حکومت بغیر قانون کے نہیں ہوتی. کوئی ڈکٹیٹر ہو تو وہ کہے کہ جو بھی ہم کہیں وہی قانون ہے، وہی حکومت ہے، تو اس سے تو حکومت نہیں ہوتی، اس سے فقط ظلم ہوتا ہے. لیکن اگر ایک عادلانہ حکومت قائم ہونا ہے تو وہاں پر قانون لازم ہے. اور یہیں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ممکن ایک انسان کافر بھی ہو لیکن اس کا قانون عادلانہ ہو تو یہ حکومت باقی رہے گی، لیکن اگر ظلم کے ساتھ ہے تو یہ باقی نہیں رہے گی. الحکومت و ظاہر حکومت کا لفظ طبقہ مال کفر ولا طبقہ مال مال ظلم، حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے اگر قانون اس کا عادلانہ ہے، لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی، چونکہ جب قانون ہی نہیں ہے تو حکومت کیسے باقی رہے؟ حتماً ظلم کرے گا. ظلم کیسے کرے گا؟ جو بھی اس کے دل میں آئے گا وہ آرڈر دے گا، اور پھر بہت ساری بنیاد پر جو ہے وہ جو حاکموں کا آپ نے دیکھا ہے ڈکٹیٹروں کو، مگر یہ کہ وہ خود بھی ایک عادلانہ قانون بنائے. تو حکومت ہوتی ہے قانون سے، قانون بھی سب سے بہتر طریقے سے وہ بنائے گا کہ جو صرف حالات سے آگاہ نہیں ہو، پہلے سے بھی آگاہ ہو، بعد سے بھی آگاہ ہو. یعنی وہ لوگ جو بیٹھ کے قانون بناتے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد تک یہ ہونے والا ہے تو 10 سال کا قانون بنائیں گے، لیکن 100 سال بعد کیا ہوگا وہ بیچارے نہیں جانتے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بہت سارے لوگ قانون بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک مرتبہ چلو ایک ملک قائم ہوا، ایک مرتبہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون بنا دیا، پھر یہ پارلیمنٹ ختم کر دیں چونکہ قانون بن گیا، کہ نہیں یہ پارلیمنٹ ہمیشہ رہے گی. کیونکہ جو بھی قانون بناتا ہے وہ سال 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال کو دیکھ کے بناتا ہے، بعد میں حالات تبدیل ہوتے ہیں پھر لگتا کہ نہیں یہ قانون تبدیل ہونا چاہیے، چونکہ اب اس وقت یہ قانون ضرورت کو پورا نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر وہ قانون بنائے جو ازل سے لے کر ابد تک کے حالات سے آگاہ ہے تو اس کے قانون میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں. اسی لیے فرمایا کہ حلال محمد حلال الى یوم القیامہ، حرام محمد حرام الى یوم القیامہ. وہ نہیں بدلتا، قانون کبھی بھی نہیں بدلتا. ایک موضوع ہوتا ہے اس کے اوپر ایک حکم آتا ہے، جب تک یہ موضوع نہیں بدلے گا حکم بھی نہیں بدلے گا، چونکہ اس موضوع کے بارے میں اللہ باخبر ہے، اس نے اس کا حکم دے دیا ہے. موضوع سمجھ رہے ہیں؟ سبجیکٹ. ایک سبجیکٹ ہوتا ہے مثلا پانی، پانی کے اوپر حکم آیا، کیا پانی اگر صاف ہے تو حکم آیا کہ یہ جائز ہے پینا، پانی اگر پاک ہے تو کہا حکم آیا کہ یہ جائز ہے پینا، پھر اگر اندر سے پیاسے ہو تو اس کا پینا اور زیادہ اچھا ہے، پھر اگر پیاس سے مر رہے ہو تو اس پانی کا پینا واجب ہے نا، یہ حکم آ رہا ہے وہ. پھر یہ پانی اگر گندا ہو گیا تو اس پانی کا پینا اچھا نہیں ہے، کبھی مکروہ ہوگا اور کبھی زیادہ نقصان دہ ہو جائے گا تو حرام ہو جائے گا. چونکہ جتنے بھی احکام ہیں وہ سب انسان کے فائدے یا نقصان کے لیے، اگر فائدے مند ہے تو وہ کام حکم دیا کہ کام کرو، زیادہ فائدے مند ہے تو واجب ہے، اس سے کم فائدے مند ہے تو مستحب ہے. جو چیز نقصان دہ ہے اگر زیادہ نقصان دہ ہے تو حرام ہے، اگر تھوڑا کم نقصان دہ ہے تو مکروہ ہے. پھر حرام میں بھی درجات ہیں مکروہ میں بھی درجات ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہے کس لیے؟ کہتے جتنے بھی احکام الہی ہیں، جتنا بھی اللہ کا حکم ہے، سب وہ انسان کی مصلحت اور مفسدے کے اوپر ہے. یعنی جس میں مصلحت ہے انسان کے لیے وہ کرتے چلے جاؤ انسان کے لیے اور انسانی معاشروں کے لیے، اور جس میں انسان اور انسانی معاشروں کے لیے نقصان اور مفسدہ ہے اسے چھوڑتے چلے جاؤ. جس میں زیادہ مصلحت ہے وہ واجب سے واجب تر ہوتا چلا جائے گا، پھر کم مصلحت ہے تو مستحب ہوگا، اس میں بھی تھوڑا اور زیادہ مستحب، مستحب موقت ہوگا تاکید کے ساتھ ہوگا. یہ سارے احکام ہیں. یہ احکام کہاں سے ہیں؟ کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے کہ جو جانتا ہے کہ فلاں چیز فلاں انسان کے لیے مفید ہے، وہ اس کے فائدے ہونے مفید ہونے سے باخبر ہے. کہا بھی قرآن نے کہ بعض چیزیں تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. اسا ایک حکم آیا تھا، اسی حکم کے تحت قرآن نے قانون بتا دیا. حکم یہ آیا تھا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جنگ کرنا لکھا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے. اب جنگ کرنا تو لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو، چونکہ جنگ میں اسلحے ہوتے ہیں، تلواریں ہوتی تھیں، تیر ہوتے تھے، زخم ہوتا تھا، خون بہتا تھا، جان جاتی تھی. تو قرآن نے کہا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، وہ تمہیں مکروہ لگتی ہے، مکروہ یعنی ناگوار ہے جنگ تمہیں، لیکن اسا ان تکرہ شیئن وہو خیر لکم، ان قریب تم کسی چیز کو ناگوار سمجھتے ہو لیکن وہی تمہارے لیے اچھی ہے۔ اگر اس کے نتیجے کو دیکھو، سامنے سے دیکھو گے تو ممکن ناگوار گزرے، مثلا سیریا میں داعش آ گئے، اگر کہا جائے کہ چلو جنگ کرو تو یہ جنگ کرنا ناگوار گزرے گا، لیکن جنگ نہ کرنا اس سے بھی کہیں زیادہ بعد میں ناگوار ہوگا۔ اگر یہ جنگ نہ کی جاتی تو بھی کیا منظر ہوتا ہے؟ تو جو لوگ دور تک دیکھتے ہیں، اللہ کی ذات وہی ہے جو ہر مسئلے کو ممکن، ہم ممکن ہے تھوڑی دور تک دیکھیں، اللہ کی ذات وہ جو ہمیشہ آخر تک دیکھتی ہے۔ تو فرمایا اسا ان تکرہ شیئن وہو خیر لکم و اسا ان تحبو شیئن وہو شر لکم، ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو، واقعی تمہارے لیے برا ہو، بہت پسند ہے۔ مثالیں اس کی بہت زیادہ ہے، آپ اپنے اپنے اعتبار سے خود ہی مثال دے لیں۔ چاہتے ہو مثلا، ہم کو بہت پسند ہے کہ ہم کو جو ہے اس وقف کی تولیت مل جائے، مثلا ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، مثلا اگر ہم کو پسند ہو کہ وقف بورڈ کے ممبر بن جائیں یا تولیت مل جائے، یہ پسند ہے لیکن شاید شر ہو تمہارے لیے ہے، اس لیے ممکن ہے ایمان خطرے میں پڑ جائے، ہے یا نہیں، یعنی اس بات کا خطرہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے ہمیں پسند ہے فلاں مسجد کی تولیت ہمیں مل جائے، کیوں، اگر مسجد کے متولی ہوں گے تو لوگ میرا احترام کریں گے، میرے اختیار میں مسجد ہوگی، لیکن اگر یہ تولیت ملنے کے بعد ایمان خطرے میں پڑ گیا تو یہ تمہارے لیے شر تھا، یہ خیر نہیں تھا۔ شر اور خیر نتیجوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے نتیجہ کیا مل رہا ہے۔ تو قرآن یہی کہتا ہے اساں، پھر تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہے، پھر قرآن نے پھر اس کے بعد اصول بیان کیا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورہ بقرہ کی آیت ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہے، اور ایک چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم خود ہی نہیں جانتے کہ جو چیز مانگ رہے ہو تمہارے لیے کیا ہوگی۔ مثالیں اور پہلے دے چکے ہیں، مثلا ہم فرزند مانگ رہے ہیں، بیٹیاں ہو گئی، بیٹا نہیں مل رہا ہے، ہمیں بہت پسند بیٹا ہو جائے لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ یہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ اگر مومن ہو، صالح ہو، دنیا و آخرت میں عزت کا باعث بنے تو بہت اچھا ہے، لیکن تمہیں تو یہ سب نہیں چاہیے، تمہیں خالی بیٹا چاہیے۔ اگر یہ بیٹا آ کے شر بن جائے، اگر فساد کا باعث بنے، اگر بے ایمان ہو جائے، اگر ڈاکے ڈالنے لگے، اگر دین کو تباہ کرنے لگے، تو یہ جو تم مانگ رہے تھے وہ خیر تھا یا شر تھا؟ ہم تو اس کو خیر سمجھ رہے تھے لیکن وہ درحقیقت شر تھا۔ تو یہ کون طے کرے گا؟ یہ وہی طے کر سکتا ہے کہ جو سب کچھ سے آگاہ ہے، تمام حالات سے جو آگاہ ہے، وہ یہ طے کرے گا کیا ہمارے لیے خیر ہے، کیا ہمارے لیے شر ہے۔ تو جو ہر چیز سے آگاہ ہے، وہی بہتر طور پر ہماری زندگی کا قانون بھی بنائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی حکومت، اللہ کا قانون، یعنی اللہ نے قانون بنایا۔ اب قانون بن گیا تو کیا کرنا ہے؟ قانون بیٹھ کے کتاب میں لکھ کے اسے چومتے رہے؟ یہ تو قانون تو چومنے کے لیے نہیں ہوتا، قانون انسان کی زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں قرآن کتاب زندگی ہے، یہ خالی کہتے ہیں، قانون چومنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہاں چوم لے، منع نہیں ہے، یہ سوچ کے چوم لے کہ اتنے عظیم پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ سوچ کے چوم لے کہ اس سے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ مل رہا ہے، لیکن اصل میں چومنے کے لیے نہیں ہے، اصل میں عمل کرنے کے لیے، نافذ ہونے کے لیے۔ اب واقعہ نہیں معلوم آپ کے درمیان بیان کیا کہ نہیں، جناب موسیٰ جب توریت کی تختیاں لے کے آئے تھے، بیان کیا ہے، جناب موسیٰ جب توریت کی تختیاں لے کے آئے، دیکھا پوری قوم گمراہ ہو گئی، توریت لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اللہ کا قانون لے کے آئے تھے، جناب موسیٰ نے وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، قرآن کے آئے تھے، تختیاں اٹھا کے پھینک دی، ڈال دی، کنارے ڈال دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ان تختیوں کی قیمت ہے، نہ ان الفاظ کی۔ یہ الفاظ اس وقت قیمتی ہوتے ہیں جب معاشرے میں یہ نافذ ہو جائے۔ یہ قانون اس وقت اہمیت حاصل کرتا ہے کہ جب یہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے. اس کی جگہ کیا ہے؟ اس کی جگہ ہے انسانی معاشرہ. یعنی قانون ہو ہٹلر کا, قانون ہو مسولینی کا, قانون ہو فرانس کا, قانون ہو برطانیہ کا, قانون ہو امریکہ کا, قانون ہو کسی ڈکٹیٹر کا, اور ہم قرآن بیٹھ کے چومتے رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں نہیں, قرآن کے احترام میں چوم رہے ہیں. تو یہ اصل میں قرآن کا احترام ہے یا قرآن کی توہین ہے, یہ بتائیں. یعنی قرآن قانون رہے لیکن اس قانون کا نفاذ نہ ہو, اس کو چوما جائے. نفاذ کس کا ہو؟ فلاں قانون کا. تو یہ ہم نے قرآن کا احترام کیا تھا یا قرآن کی بے احترامی کی تھی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا احترام کیا تھا, لیکن قرآن یہ سمجھتا ہے کہ تم نے ہماری اتنی بے احترامی کی ہے کہ رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے اللہ, میری اس قوم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا, چومتی تھی لیکن اس کو نافذ نہیں کرتی. یعنی اللہ کا قانون تھا لیکن نافذ ہونے کے بغیر. تو قانون بننے کے بعد وہ نافذ ہونے کے لیے ہوتا ہے. نافذ کون کرے گا؟ اب یہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے ایک نظام کی, جو اللہ خود نہیں آئے گا نافذ کرنے کے لیے. اللہ قانون کو نافذ خود نہیں کرے گا, اللہ قانون کو نافذ کرے گا اس کے ذریعے سے جس کے اوپر پورا بھروسہ ہو کہ میرے قانون کو سمجھتا بھی ہے اور قانون کو صحیح طریقے سے پہنچائے گا بھی, اس میں کوئی خیانت نہیں کرے گا, ذرہ برابر اس میں خیانت نہیں کرے گا, نہ قانون کو لینے میں, نہ قانون کو یاد کرنے میں, نہ قانون کو پہنچانے میں, نہ قانون کو نافذ کرنے میں. لوگ آگے کہتے تھے کہ تھوڑا سا ڈھیل دے دے رسول اللہ کا. رسول اللہ بہت رحم دل ہے لیکن اللہ کے قانون میں ذرہ برابر ڈھیل نہیں تھے. یہ بہت واقعات ہیں. کہ یہ قبیلہ ناراض ہو جائے گا آپ اس خاتون کو سزا نہیں دیں. کہا نہیں, اگر فاطمہ بھی یہاں پہ ہوتی تو وہیں پہ سزا دیتے, فاطمہ جو معصوم ہے. لیکن یہ اس بات کو بتانے کے لیے کہا کہ قانون اللہ کے قانون میں ذرہ برابر بھی ڈھیل نہیں ہو. یہ باتیں کم پڑھی جاتی ہیں لیکن جانے یہ استقامت. اور امیر المومنین سے بہت سارے واقعات کہ لوگ آ کے کہتے تھے ابھی اس کو چھوڑ دے, ابھی حالات اچھے نہیں, ابھی حالات مناسب نہیں. کہا نہیں, اللہ کے قانون میں, اگر میرا اپنا قانون ہوتا تو پھر ہمیں کچھ اختیار ہوتا, لیکن جب اللہ کا قانون ہے ہمیں صرف نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو پھر ہمیں اس میں کوئی اختیار نہیں, ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ کا قانون ہے. لہذا اس طرح کے زیادہ واقعات, اس کی بحث کبھی ہو چکی ہے, یہاں پہ نہیں ہوئی, کہیں اور ہوئی, لیکن زیادہ واقعات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور امیر المومنین کی زندگی میں, چونکہ الہی حکومت کا بالا ترین اور عظیم ترین اور حسین ترین نمونہ تاریخ میں یہی ہے اسلامی دور میں. یوں تو تاریخ میں بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, جناب سلیمان کی حکومت تھی, ان کو اللہ نے ان کو حکم اور حکومت اور اختیار دیا تھا, چرند پر, پرند پر, ہواؤں پر, جناتوں پر, وہ سب کچھ تھا. لیکن بہترین نمونہ حکومت الہی کا وہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین کی ذات. یہ صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں, اگر مطالعہ کرے انسان تو مجبور ہوگا اعتراف کرنے پر کہ واقعا اس سے بہترین, چاہے کسی بھی مذہب کا انسان اگر تھوڑا جا کے مطالعہ کرے تو آ کے مجبور ہوگا کہ واقعا رسول اللہ جیسی حکومت کا نمونہ تاریخ میں نہیں, اور امیر المومنین جیسی حکومت کا نمونہ تاریخ میں نہیں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حکومت اپنی آ کر قائم ہی نہیں کی تھی, حکومت اللہ سے لی تھی اور اللہ ہی کی حکومت کر رہے تھے, اللہ کی حکومت میں اللہ ہی کا حکم نافذ کر رہے تھے. تو اصل میں حکم تھا اللہ کا, ولایت تھی اللہ کی, یہ نافذ کر رہے تھے. تو یہ نافذ کرنے والے اس نظام کا حصہ بنتے چلے جائیں گے, نظام کا حصہ بنتے چلیں گے. رسول اللہ کے بعد قرآن نے کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, وہ کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دیا. کون حکومت کرے گا رسول اللہ کے بعد؟ وہ کہ جو حالت رکوع میں جس نے زکات دی, اس کا حق ہے. حکومت کوئی بھی کرے, حق اس کا ہے. سلام و نہیں. حکومت تو تعریف میں بہت سارے لوگوں نے کی, لیکن حق اس کا ہے. کیوں حق اس کا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہے کہ جو اپنی حکومت نہیں کرے گا وہ اللہ کی حکومت کرے گا. معیار یہ. اب یہ بات جو کل آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ بعد میں ایک برادر نے آ کے سوال کیا, اچھا ہوا سوال کیا, کہ یہاں پر پھر اس سے مراد یہ نہیں کہ جا کے اللہ کی حکومت اور اللہ کا حکم یہ سب کے سب جا کے ختم ہو گیا. کس پر؟ امیر المومنین علیہ السلام پہ ختم ہوا. اگر ختم ہو گیا اس کا مطلب کہ اللہ کی خلقت بھی ختم ہو گئی, اللہ کا حکم بھی ختم ہو گیا, اللہ کا قانون بھی ختم ہو گیا. قرآن بھی آیا تھا, فرشتے لے کے واپس چلے گئے سب اٹھا اٹھا کے, تو ایسا تو نہیں ہوا نا. امیر المومنین کے بعد قرآن تو سب اوپر آسمان پہ چلا گیا نا. قرآن رہا, اللہ کا قانون رہا, خلقت بھی رہی, اللہ کا امر بھی رہا, تو اللہ کی حکومت بھی رہنا. یہ بیچ میں بحث نہیں لائے کہ حکومت کی گئی یا نہیں کی گئی. یہ ہماری کوتاہیاں تھیں انسانوں کی کہ اللہ کے الہی حاکم کے ہوتے ہوئے اسے تنہا چھوڑ کر غیر الہی حاکموں تک گایا گیا. یہ ہماری مشکل, جس دور میں یہ مشکل رہی. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ بیچ میں مثلا امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے ولایت قائم کی تو بیچ میں تو نہیں تھی, نئی چیز لے کے آئے. نہیں, بیچ میں بھی تھی, لیکن لوگوں کی مشکل تھی کہ اللہ ہی نظام کے ماتحت آنے کے لیے تیار نہیں. اس کا نمونہ خود ائمہ کے زمانے میں موجود ہے کہ معصوم حاکم الہی موجود تھا لیکن لوگ امامت کے تحت آنے کے لیے تیار نہیں. تو اگر آنے کے لیے تیار نہیں تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی, نظام ہی ختم ہو جائے گا. نظام نہیں ختم ہوگا, نظام سے تم محروم ضرور ہو جاؤ گے لیکن ختم نہیں ہوگا. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ہم خود اپنے آپ کو محروم کرنا یہ ایک مسئلہ ہے اور ختم ہونا اور مسئلہ ہے. مثلا امام حسن علیہ السلام کے پاس حکومت بھی آ گئی, حتیٰ حکومت آنے کے بعد بھی انہوں نے امام حسن علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. وہ امام حسن علیہ السلام کی عادلانہ الہی حکومت سے محروم ہو گئے, ختم نہیں ہو گئی, خود محروم ہو گئے. الہی حاکم ختم نہیں ہو گیا, نہ الہی قانون ختم ہوا. بس الہی قانون کے نافذ کرنے کا نام ہے ولایت. یہ جو غدیر میں اعلان کیا جا رہا ہے یہ قصیدے پڑھنے کے لیے نہیں تھا, یہ تھا کہ امیر المومنین کے ذریعے سے الہی قانون نافذ ہے اور ہوگا. اسی نفوس کو کہتے ہیں ولایت. تم قبول نہیں کرو گے تو تم محروم رہ جاؤ گے. یہ ہے نافذ کرنے کے لیے. 25 سال تک تم نے قبول نہیں کیا تو تم محروم رہے, امت اسلامی محروم رہی, اور اس محرومیت کے نتیجے میں پوری تاریخ میں محرومیت موجود رہی. اب وہ واقعہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں, 25 سال نہیں رہے. لیکن 25 سال بعد پھر 18 ذی الحج آئی, اور 18 ذی الحج کو پھر آئے, یاد آ گیا آپ کو, 18-25 سال کے بعد 18 ذی الحج کو پھر امیر المومنین کی بارگاہ میں آیا کہ نہیں آپ ہی لیں, آپ ہی اسے چلائیں, آپ سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا. کیونکہ اب ان کو یقین آ گیا تھا کہ جو بھی آئے یا جو بھی اور کوئی آئے گا وہ صرف اللہ کا نہیں اپنا بھی حکم چلائے گا, لیکن علی ابن ابی طالب صرف اللہ کا حکم چلائے گا. اب وہ سب کے سب سمجھ گئے. تو مسئلہ معیار کیا ہوا؟ معیار ہوا اللہ کا حکم چلانا. اب رسول اللہ کے بعد کون بتایا گیا؟ کہا کہ رسول اللہ کے بعد یہ ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دیا رسول اللہ کے سامنے. تو یہ رسول اللہ کے بعد کا مصداق بیان کیا. یہ بھی گفتگو تمام کرتے ہیں جو یہاں پہ رک گئی تھی کل. یہ رسول اللہ, یہ جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی بہت بنیادی مسئلہ تھا کہ اصل حکومت کہاں سے شروع ہوتی ہے. نہیں معلوم ہم عرض کر پائے یا نہیں کر پائے, وہ ہماری مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ آپ اتنی میں سمجھ لیں کہ حکومت, اصل حکومت کا معیار کہاں سے ہے, کیا ہم کن حکومتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور پوری بشریت اور پوری انسانیت کن حکومتوں میں گرفتار ہے, اور جس کا رنج و غم آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ نے کس کو پہچانوایا تھا؟ اس کو پہچانوایا تھا جو رسول اللہ کی زندگی ہی میں. قرآن اور بھی کوئی واقعہ بیان کر سکتا تھا, لیکن قرآن جو ہے یہ نمونہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اس کے بعد حاکم وہ ہوگا کہ جس کو دیکھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے سائل نے سوال کیا, اپنی انگوٹھیاں بڑھا دیں, سائل انگوٹھی لے کے چلا گیا اور زکات دے دی. اب لوگوں نے کہا کہ ولایت تو اتنی بڑی چیز ہے تو صرف معمولی سی انگوٹھی بھی تو نہیں دی جا سکتی. یہ انگوٹھی کے چکر میں پڑا ہوا, یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس ہاتھ سے انگوٹھی نکلی ہے. جو بیچارے انگوٹھی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں انگوٹھی بہت قیمتی تھی، نہیں معلوم جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی اور کروڑوں کی تھی اور اربوں کی تھی، یہ انگوٹھیوں والے لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ اگر امیر المومنین کے ہاتھ میں اتنی قیمتی انگوٹھی ہوگی تو یہ ممکن نہیں کہ امیر المومنین اتنی قیمتی انگوٹھی پہنے اور لوگ بھوکے ہوں، اس انگوٹھی قیمتی انگوٹھی کو بیچ کے کبھی لوگوں کو پیٹ بھر چکے ہوتے. یہ ان کی مشکل ہے، جن کو انگوٹھیاں زیادہ نظر آتی ہیں پہننے والا کم نظر آتا ہے، تو وہ امیر المومنین کو ہاتھ کو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کی روح کو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کی روح کی عظمت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین کا وہ حالت نماز میں زکات دینا نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ بےچارے انگوٹھیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ مادی چیز ہے، امیر المومنین نے وہاں انگوٹھی دی. یہ امیر المومنین کو جو مصداق کے طور پر بیان کیا گیا یہ صرف رسول اللہ کے بعد کے لیے، یہ نہیں کہ کہا انما تو انما پھر رسول اللہ کے اوپر آ کر امیر المومنین کے بعد روایت ختم ہو گئی. انما یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد فقط یہ ہے، بس رسول اللہ کے بعد کوئی اور نہیں ہو سکتا. اصل ولایت اللہ کی، اللہ فقط ولی ہے، اللہ کے ولی رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے ولی فقط کون ہے؟ امیر المومنین. یعنی ارے امیر المومنین کے سوا کوئی اور آنا چاہے گا بیچ میں تو وہ نہیں ہے، امیر المومنین ہے. لیکن امیر المومنین کے بعد کا نہیں، انما سے پھر یہ بعد والا مسئلہ نہیں رکتا، بعد والا سلسلہ جاری ہے، چونکہ قانون بھی جاری ہے تو ولایت بھی جاری. انما اس وقت کو بتا رہی کہ اس وقت فقط یہ ہے، لیکن اس کے بعد، اب بعض لوگوں نے یہی سمجھا انما کہہ دیا تو پھر کوئی اور ولی ہو ہی نہیں سکتا، لہذا کہتے ہیں ولی فقی آپ کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ انما میں کہا گیا کہ صرف وہ جو رکوع دے تو آپ ولی فقی، تو بعد میں پھر آپ نے پہلے امام حسین کی ولایت کا انکار کر دیا، آپ نے تو امام حسین کی ولایت کا بھی انکار کر دیا علیہ السلام. نہیں سمجھے اس بات کو، یہ اس وقت کے لیے بتایا جا رہا ہے. جس طرح اور بھی بہت ساری روایتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، مثلا امیر المومنین فرما، رسول اللہ فرماتے علی مع الحق والحق مع علی، ہاں سنی ہوئی روایت ہے نا، علی مع الحق والحق مع علی. تو خوب، جب تک رسول اللہ ہے حق رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور رسول حق رسول اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ حق کے ساتھ، رسول اللہ کے بعد الحق مع علی والعلی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. اب اس کے بعد حضرت علی کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی حق کے ساتھ نہیں ہے نا، یہ سلسلہ جاری، یہ باب کھلا ہوا ہے. جس طرح علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے علی امام حسن بھی حق کے ساتھ ہیں، حق امام حسن کے ساتھ، اسی طرح سے امام حسین بھی حق کے ساتھ ہیں، حق امام حسین کے ساتھ. یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں. یہ جس طرح پہلے آپ کو مثال دے چکے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلیون باب، ہوا میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. تو امیر المومنین کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا؟ کہنے یہ دروازہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے. امیر المومنین کے بعد دروازہ کھلا ہے، امیر المومنین کے بعد امام حسن وہ دروازہ ہے، امام حسین وہ دروازہ ہے. چونکہ ہر دروازے سے ایک ہی علم دیا جا رہا ہے، وہ علم جو رسول اللہ کے پاس تھا. رسول اللہ کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا علم. جس طرح ولایت اللہ کی، اس طریقے سے علم بھی کیا ہے؟ اللہ کا ہے. تو یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. وہ دروازہ آج تک بھی، جب تک انسانوں کو علم کی ضرورت ہے، علم کا دروازہ بند نہیں ہوگا، ورنہ اللہ کے اوپر الزام آئے گا کہ ضرورت تھی اور بند کر دیا. اللہ کے فیض میں تو ایسی کچھ کمی نہیں ہے کہ ایک زمانے کے لیے کھولے دوسرے زمانے کے لیے بند. دروازہ کھلا ہے، اب یہ ہماری مشکل ہے کہ اس دروازے پر جا کر علم لیں یا نہ لیں. اس طرح ولایت ہے اور رہی اور ہے اور رہے گی، یہ ہماری مشکل ہے کہ ولایت کے دروازے پہ جائیں یا نہ جائیں. مشکل ہماری ہے، یہ ہماری مشکل ہے کہ اللہ کی ولایت کے دروازے پہ جائیں یا کسی باطل یا تاغوت کی ولایت کے دروازے پہ جائیں. اس طریقے سے علم ہے، علم کا دروازہ بھی کھلا ہے، یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اس دروازے پہ جائیں جہاں علم الہی دیا جا رہا ہے، یا اس دروازے پہ جائیں جہاں جہالتیں دی جا رہی ہیں. دروازہ کھلا ہوا ہے. فرمایا العلماء امناء الرسل، العلماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے امین ہیں، ان کو کیا دینا ہے؟ اگر عالم ہے تو لازم ہے وہ انبیاء کی بات دے، انبیاء کا علم دے. اگر اپنا دینا شروع کر دیا تو عالم نہیں رہا. دیکھیں یہ سب قانون ہے. ایک ولایت سے دوسرے نظام بھی سمجھنے, فقط ولایت کے نظام نہیں ہے, علم کا بھی ایک نظام ہے, اختیار کا بھی ایک نظام ہے, حکمتوں کا بھی ایک نظام ہے, سارا نظام ہے. اللہ نے سب کچھ نظام کے طور پر بنایا ہوا ہے. جس طرح پانی کے نظام آپ سمجھتے ہیں, بچے کو بچپن ہی پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ پورا ایک چین ہے کہ دھوپ نکلتی ہے, دھوپ سے دھوپ دریا میں پڑتی ہے, دریا سے بخارات نکلتے ہیں, بخارات بادل میں تبدیل ہوتے ہیں, بادل ہواؤں میں لے کے آتی ہیں, پھر وہ پانی میں تبدیل ہوتا ہے, پھر وہ بارش ہوتی ہے, پھر وہ بارش پھر جو ہے وہ زمین میں چلی جاتی ہے یا دریاؤں میں چلی جاتی ہے, پھر وہ استعمال ہوتے ہوتے پھر بھی بخارات بنتی ہے یا بہ کے جاتی ہے پھر دریا میں, پھر دریا سے. یہ جو نظام اللہ نے پانی کے بنایا ہوا ہے, سب پانی کا صرف نظام نہیں ہے, اللہ نے ہر چیز کا نظام بنایا ہوا ہے. علم کا بھی نظام ہے, ولایت کا بھی نظام ہے, قدرت کا بھی نظام ہے, ربوبیت کا بھی نظام ہے, خلقت کا بھی نظام ہے, سب کچھ اللہ نے نظام بنایا. لیکن سارے نظام کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہے الہی نظام. بس یہاں پہ تمام کرتے ہیں عزیزوں. اب اس کے بعد کل انشاءاللہ ایک دو روایت ہمیں پیش کرنا تھا, لے آئے تھے آپ کی خدمت میں کہ اس مطلب کو کس اہمیت کے ساتھ. حتیٰ شیعہ روایت تو آپ کی سنی ہوئی لیکن شاید اہل سنت کی روایت نہیں سنی ہوئی ہو, وہ بھی آپ کے سامنے پڑھیں گے گی. بالکل ملتی جلتی روایت جو صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, ترمذی میں, مسند ابن احمد حنبل میں, نسائی میں, سب میں موجود ہے. انشاءاللہ بھی دیر ہو گئی ہے, کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بس ولایت یہ جب ایک نظام کے طور پر دیکھا جائے تو یہ اتنی عظیم چیز نظر آتی ہے کہ حسین ابن علی جیسا انسان اپنی قربانی اور اپنے بھرے گھر کی قربانی اس کے لیے دینے کو تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی ولایت وہ ہے جو روح دین بنتی ہے. اب یہ جملہ سنتے تو ہیں کہ ولایت روح دین ہے, لیکن کب روح دین ہے؟ روح دین ولایت, یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بعد میں عرض کیا, روح دین ولایت کب ہے؟ جب دین ولایت کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہا ہو. اگر دین کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ابھی یہ روح دین ولایت یہاں نہیں بنی ہوئی. ولایت روح دین اس وقت بنتی ہے جب دین کا انسان سے ولایت کے ذریعے سے رابطہ ہو جائے. یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کیا جائے. پھر یہ ولایت جو روح دین ہے وہ اتنی عظیم الشان ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دی جا سکتی ہیں, اور بڑی سے بڑی قربانیاں دے کر بھی شکر کے سجدے کیے جا سکتے ہیں. بڑی قربانیوں کے لیے سجدے کیے جاتے ہیں. مثلا آپ تبرک خرچ کر کے پچھتاتے تو نہیں کہ میں نے امام حسین کی راہ میں تبرک بانٹ دیا, پچھتاتے نہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں. آپ کو پیسہ گیا نا, ممکن آدمی غریب بھی تھا, اس کے لیے انتظام بھی نہیں تھا. آپ جائیں عربین میں دیکھیں, لوگ سال بھر اکٹھا کرتے ہیں, عراق کے بہت سارے غریب لوگ سال بھر اکٹھا کرتے ہیں تاکہ عربین میں لوگ کھلائیں گے. پھر کھلانے کے بعد جا کے روتے نہیں کہ میں نے اتنا کھلا دیا, جا کر حسین ابن علی کی بارگاہ میں اللہ کے شکر کا سجدہ کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم نے بچا بچا کے لوگوں کو کھلایا. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد بڑا ہے تو یہ چیزیں قربان کرنا اچھا لگتا ہے. جب انسان کی نگاہ بلند ہو تو قربانیاں دینے میں مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے. بھیا کربلا میں یہی تھا, اسی لیے جناب زینب کہہ رہی تھی کہ ماں رائے تو اللہ جمیلا, ہم نے کربلا میں جمال و حسن کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں, چونکہ جو کچھ دیا گیا وہ بڑے مقصد کے لیے دیا گیا. وہ اللہ کی ولایت سے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے, اللہ کی ولایت کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے, تاکہ کبھی تو انسان بہرحال اس لائق ہوگا کہ سمجھے گا کہ وہی ولایت چاہیے ہمیں, کبھی تو ہوگا. لیکن اگر ختم ہو جاتی تو پھر, اگر ختم ہی ہو جاتی, وہ نظام ہی ختم ہو جاتا, وہ تصور ہی ختم ہو جاتا, تو انسان کس منزل پہ ہوتا؟ کبھی تو انسان اتنے عقل و شعور کی منزل پہ پہنچے گا کہ جب کہے گا کہ مجھے اپنی بنائی ہوئی حکومت نہیں چاہیے, مجھے اللہ کی بنائی ہوئی حکومت چاہیے. تو اس وقت کے لیے قربانیاں دی گئی. دی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی عظیم قربانیاں دی, میری دوسری بیویوں نے بھی اپنی قربانیاں دی, اپنی جانوں کی, جوانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی. ایسے لمحے میں جب سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے اس وقت اپنی قربانی دے رہے ہیں. مثلا ایک 13 سال کا بچہ 13 سال کی عمر میں سب سے زیادہ اس کی توجہ اپنی طرف ہوتی ہے, یہ سائیکولوجی بتاتی ہے. 13 سال کی عمر میں سب سے زیادہ, یعنی 13-14 سال سے لے کر کے 18 سال تک کی عمر تک انسان کی سب سے زیادہ توجہ اپنی ذات کی طرف ہوتی ہے. 18 سال کے بعد پھر اس کی توجہ زیادہ اپنے مقصد کی طرف ہو جاتی ہے، چونکہ اب تھوڑا عقل انسان کی بہتر ہوئی ہے، اور 40 سال کے بعد پھر زیادہ مقصدیت اس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن اور 12-13 سال سے پہلے انسان جو لہو و لعب و کھیل و کود میں لگا ہوتا ہے، اس کی توجہ نہ اپنی طرف ہوتی ہے نہ کسی اور، خالی مزے کی طرف ہوتی ہے. لیکن 12-13 سال کی عمر سے لے کر کے 17-18 سال کی عمر تک انسان کی ساری توجہ اپنی طرف ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے آپ کو نکھارتا ہے، کنگھیاں بار بار کر رہا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو رہا ہوتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے لباس کی فکر میں ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ اچھا لباس، کیونکہ اس عمر میں انسان کی زیادہ توجہ اپنی طرف ہوتی ہے. یہ پوری ایک بحث ہے، اب یہاں پہ مسائل میں نہیں چھیڑنا چاہتے، لیکن جس عمر میں ایک بچے کی ساری توجہ اپنی طرف ہونا چاہیے، اسی سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی ہی جان دے دینا کیسا ہے، کیف الموت عندک، تو جواب میں کہتا ہے کہ احلا من الاصل، یہ موت تو شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، ہماری اتنی لذت بخش ہے یہ موت، اتنی حسین ہے یہ موت، شہد سے زیادہ شیرین، جو شہد سے زیادہ بہتر کوئی غذا نہیں ہے، شہد سے زیادہ شیرین ہے یہ موت ہمارے نزدیک. اور روز عاشور، یہ شب عاشور میں یہ جملہ کہا تھا، روز عاشور میں آ کر بار بار چچا کی نگاہوں کے سامنے کھڑا ہو، چچا مجھے جانے دے، چچا مجھے جانے، چچا مجھے جانے. حسین ابن علی ہیں کہ روک رہے ہیں، بار بار روک رہے ہیں، کہہ تو چکے ہیں رات میں، ہاں بیٹا تمہارا بھی نام ہے، لیکن کیسے اپنے بھائی کی نشانی کو مقتل میں بھیجا. یہ کمسن بچہ جسے 10 سال سے امام یتیموں کی طرح اس طرح پال رہے ہیں، اتنا محبت دی ہے کہ جتنا اپنے بیٹوں کو محبت نہیں دی ہے، اتنا عشق دیا ہے، اتنا انس، اتنا چچا بھتیجے کے درمیان میں رابطہ رکھا ہے کہ جو اتنا بیٹوں کے درمیان میں اتنا جا، کیونکہ یتیم تھے یہ بچے، اور یتیموں کو امام جانتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے. لہذا چچا کو بھتیجا اتنا چاہتا ہے، ادھر چچا بھی اپنے بھتیجے کو دل سے، یہ صرف رحم نہیں کھا رہے ہیں، دل سے اتنی محبت ہے کہ میرے بھیا کی نشانیاں ہیں. کس قدر عشق ہے حسین ابن علی کو، کیونکہ کربلا کے میدان میں کسی کے لیے حسین اتنا نہیں روئے جتنا اپنے بھتیجے کے لیے روئے، کسی کے لیے اتنا گریا نہیں کیا جتنا اپنے اس بھتیجے کے لیے گریا. جاتے جاتے جانے لگے پھر روک لیا، جب پھر روک لیا تو روایت کا جملہ ہے کہ جناب قاسم نے امام کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، اور ہاتھ کو پکڑ کے قبل یدیہ، ہاتھوں کو چومنے لگے، اور ہاتھوں کو چومتے چومتے پیروں پہ گر گئے، پیر چومنے گرے، حتی ورجلے، اور پیروں کو جب پیروں کو چومنے کے لیے گرے تو امام نے اٹھا لیا، کہا حتی عزنا اللہ، یہاں تک کہ امام نے اجازت دے دی. کس طرح مقتل میں جانے کی اجازت لی جا رہی ہے، ہاتھ چوم چوم کے، پیر چوم چوم کے مقتل میں جانے کی اجازت لی گئی ہے. اور اب جب پہنچے جانے لگے تو حمید ابن مسلم کا جملہ ہے کہ ایسا لگا کہ جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہے جو خیمے سے نکل کے چلا ہے. اب یہ جملہ بار بار کہنا جاتا ہے کہ وہ بچہ جو دشمن کی نگاہ میں چاند کے ٹکڑے جیسا تھا، وہ ایسے چچا کی نگاہ میں کیا رہا ہوگا جو باپ سے بھی زیادہ اپنے بھتیجے کو چاہتا ہے، اور ایسی ماں کی نگاہ میں وہ چہرہ کیا رہا ہوگا جو خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی. لیکن شوق شہادت اتنا تھا کہ اپنے نالین کا تسمہ باندھنا چاہتے تھے. ایک باندھا، راوی کہتا کہ مجھے یاد ہے، نہیں معلوم کب روایت بیان کی، 2 سال بعد 4 سال بعد، چونکہ راویوں نے بعد میں جا کے روایت بیان کیا، مجھے یاد ہے کہ اتنا زیادہ شوق تھا، اتنی جلدی آنا تھا مقتل میں کہ بائیں پیر کا تسمہ کھلا ہوا تھا، دونوں پیر کا تسمہ نہیں باندھا، اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور مقتل کی طرف بڑھے اور جا کے جنگ کی، اور آواز دی ان تن کرونی فانا ابن الحسن ابن النبی المصطفی المرتحن، تم جانتے ہو، اگر تم مجھے پہچانتے ہو، میں چھوٹا سا ہوں، میں 13 سال کا ہوں، شاید تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، تو ان تن کرونی، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو پہچان لو میں حسن کا بیٹا ہوں. وہی حسن کی جو جنگ صفین میں 24 سال پہلے اس طرح بیچ صف میں 100,000 سے زیادہ کی فوج کے بیچ میں اس طرح داخل ہو جایا کرتے تھے کہ امیر المومنین کہتے تھے کوئی روکے، یہ رسول اللہ کا فرزند ہے، کہیں اپنی جان نہ دے بیٹھ، کوئی بچائے حسن کو، اپنے بیٹے کے لیے نہیں، رسول اللہ کے فرزند کے، تو پہچان لو، تم نے میری جنگ تو نہیں دیکھی ہے لیکن میرے بابا کی جنگ تو دیکھی ہے، میرے بابا کی جنگ تو تم کو یاد ہے، جنگ صفین میں کسی نے بھی امام حسن جیسی جنگ نہیں کی تھی، یہ تو تم سب کو یاد ہے۔ یہ تاریخ نہیں بیان ہوتی کہ کسی نے امام صفین میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جیسی جنگ نہیں کی تھی۔ تو پہچانو، اگر آج تم نے میری جنگ نہیں دیکھی ہے تو آج دیکھو گے وہی جنگ جو 24 سال پہلے میرے بابا نے جنگ کی تھی انسانیوں کے مقابلے میں، اور پھر جنگ کرنا شروع کی۔ 13 سال کے بچے نے وہ جنگیں کی کہ بڑے بڑے بہادر آ کے ہلاک ہوتے رہے، لیکن جب وہ ہوا آخری مرحلہ آیا کہ جو ہی فوج کربلا میں ہوتا تھا کہ جب 1 سے 2 سے 3 سے نہیں نپٹا جاتا تھا تو پورا لشکر آ کر ایک کو گھیر لیتا تھا، اور جب پورا لشکر گھیرتا تھا تو کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، ہر طرف سے حملے ہوتے تھے۔ پھر جب ہر طرف سے حملے ہوں تو ایک کتنی دیر تک روکے، زخموں سے چور ہو کے جو بھی میدان کربلا میں گرا وہ 1-2 زخم کھا کے نہیں گرا، 1-2 تلوار کھا کے نہیں گرا، اتنے زخم اس کو پہلے سے لگے ہوئے تھے کہ جب گھوڑے سے زمین پہ گرا تو کچھ زیادہ دیر تک بچنے کی امید نہیں تھی۔ اسی درمیان میں روایت یہ بیان کرتی ہے کہ کسی کے سرحانے حسین ابن علی اتنی تیزی سے نہیں آئے جتنی تیزی سے جناب قاسم کے سرحانے آئے، شیر کی طریقے سے جملہ دوڑتے تیز رفتار آئے، اور وہ ملعون جو سر و گردن میں جدائی ڈالنا چاہتا تھا اس پہ وار کیا، اس کا ہاتھ کٹا، اس نے مدد کے لیے بلایا، ادھر سے عمر سعد کا لشکر آیا، لشکر کے درمیان میں اب حسین ابن علی اپنے بھتیجے کو ڈھونڈ رہے ہیں، اے میرے لال کہاں ہو، اور ادھر بھتیجا آواز دے رہا، یا اماں، اے میرے چچا میں یہاں ہوں۔ پھر جب دیر ہوئی تو آواز دی آخری لمحات میں، یا اماں، اے میری ماں۔ آخر میں حسین سرحانے پہنچے، دیکھا بھتیجے کی لاش اس حال میں پڑی ہوئی ہے، آواز دی، عزیز العمیک، تیرے چچا پہ یہ بہت ناگوار ہے میرے لال کہ تو بلاتا رہا لیکن میں نہ آیا، اور اب جو آیا تو میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، بس اٹھایا اور سینے سے لگایا، لیکن خیمے کی طرف چلے، کوئی ام فروا کو سنبھالے، کوئی زینب کو سنبھالے، اس عالم میں ہوا لاشا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَإِتْرَاطِ الْقَاهِرِينَ۔